الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشہیدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں میرے واجب الاحترام قابل صد احترام ساتھیو آج مظلوم مدینہ کانفرنس جو 2 جون کو پیپل کالونی میں نہایت احتشام سے منعقد ہو رہی ہے اس میں آپ حضرات کی ہزاروں کی تعداد میں شرکت باعث سعادت ہے میں انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت پر اپنے حالات کا اظہار کروں گا اور آخر میں مولانا اعظم پارک آپ کے بارے میں ایک انتہائی اہم اعلان بھی کروں گا. آپ چاہتے ہیں کہ تفصیلی گفتگو ہو؟ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بھی دعا کرتا ہوں کیونکہ رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں. میں آپ حضرات درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی صبر و سکون سے تشریف رکھیں. میں نے موجودہ حالات پر اور محرم الحرام کے سلسلے میں اور پنجاب حکومت کے رویے پر بھی کچھ باتیں آپ سے ضروری عرض کرنی ہیں، لیکن سب سے پہلے مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گفتگو کروں گا. مجھے امید ہے آپ حضرات دعا کے اختتام تک یہاں تشریف رکھیں گے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں تفصیلی گفتگو کروں؟ جو چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. میرے بھائیوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ہمارا مسلمان سنی اس کا بحث ہے کہ اسے اپنے شہیدوں کا کچھ علم نہیں. وہ شخص جسے تیرے عرب پیغمبر نے سید و شہدا کہا، اس کی شہادت گزر گئی، تیری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آیا. جس کی لاش کے 12 ٹکڑے پیغمبر نے دیکھے اور نبی نے فرمایا اے اللہ میں نظر سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اس کی شہادت پر تو نہیں رویا. جس شخص کی لاش پیغمبر کے مسلے تڑپتی رہی اس فاروق اعظم کی لاش پر اور شہادت پر، تیری آنکھ نہیں رہی. اور وہ شخص جو مدینے کا مظلوم ہے، جس کی شہادت پر رسول اللہ کا شہر گواہی دے گا، صرف شہر پیغمبر نہیں بلکہ اللہ کا قرآن گواہی دے گا، اسے کس مظلومیت سے ذبح کیا گیا، کس مظلومیت سے اس کا خون بہایا گیا. تیری آنکھ میں آنسو نہیں آیا، تو کبھی نہیں رویا. ایسا انسان جو 82 سال کا بوڑھا تھا، جس نے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی. لیکن آپ تسلی سے تشریف رکھیں گے تو تقریر شروع ہوگی. تو یہ ساتھی جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ان سے درخت پہ بیٹھ جائیں تاکہ میں شہادت کا دردناک واقعہ شروع کر سکوں. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ نہیں ہے. آپ کے 2 بجے کیا توجہ ہو گیا؟ آپ بولنا بند کر دیں، خاموشی اختیار کریں. میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی کی فضیلت پر بے شمار عنوانات بیان کیے جا سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی پیغمبر سے کیا رشتہ داری تھی، یہ علیحدہ موضوع ہے. حضرت عثمان غنی کی وجہ سے 450 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ ملا، یہ علیحدہ موضوع ہے. حضرت عثمان غنی کی وجہ سے کیسر و کسرا کی فتح کی خوشخبری ملی، یہ علیحدہ موضوع ہے. حضرت عثمان غنی نے اونٹوں کی قطاریں تیرے رسول کے قدموں پہ لٹا دی تھی، یہ علیحدہ موضوع ہے. حضرت عثمان غنی کتنے سخی تھے، کتنے سخی تھے، یہ علیحدہ موضوع ہے. حضرت عثمان غنی نے ساری زندگی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا، علیحدہ موضوع ہے. 24 گھنٹے میں 1 قرآن ختم کیا، علیحدہ موضوع ہے. ساری زندگی غسل خانے میں بھی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا، علیحدہ موضوع ہے. ایسا حیا والا انسان کہاں سے آئے گا کہ پیغمبر کی محفل میں ابو بکر آئے، عمر آئے تو نبی اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان نہیں آئے تو پیغمبر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اور حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کے آنے پر آپ نہیں ہلے، لیکن عثمان آئے تو سیدھے ہو گئے، شاید اس لیے کہ آپ کے داماد ہیں عثمان غنی. حضور نے فرمایا، نہیں عائشہ، اس شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کریں. میرے بھائیوں، مظلوم دنیا میں اور بھی بڑے آئے، شہید اور بھی بڑے آئے، خون اور لوگوں کا بھی بہتا رہا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ شہید بدر کے میدان میں 14 ہوئے، احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابی شہید ہوئے، خیر کی لڑائی میں، خیبر کی لڑائی میں 19 صحابی شہید ہوئے، تبوک کے سفر میں 13 صحابی شہید ہوئے، خندق کی لڑائی میں 17 صحابی شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے. میں شہید کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. مکے کے شہید علیحدہ ہیں، مدینے کے شہید علیحدہ ہیں. لاشیں تڑپتی رہی، خون بہتا رہا، ٹکڑے ہوتے رہے اور بچے یتیم ہوتے رہے، بیویاں بیوہ ہوتی رہی، لاشیں تڑپتے رہے، پیغمبر کے سامنے صحابہ ذبح ہوتے رہے. میں اس شہید کو بھی جانتا ہوں جس کا نام سمیہ ہے، وہ شہید عورت ہے جس کی لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر گئے تھے. میں اس شہید کو بھی جانتا ہوں جس کا نام زریرہ ہے، جس کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں. میں اس شہید کو بھی جانتا ہوں جس کا نام زہد میں دفنا ہے، جس کو تختدار پہ چڑھا دیا گیا تھا. میں اس شہید کو بھی جانتا ہوں جس کا نام زید بن ابی ہے، جو مکے کے چوک میں پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا. میں اس شہید کو بھی جانتا ہوں کہ جس کا نام طارق بن زید تھا، جس کو پہاڑ کی چٹان سے نیچے ڈال دیا گیا. میں اس شہید کو بھی جانتا ہوں کہ جس کا نام حذافہ سہیلی تھا، جس بہتی ہوئی آگ کے انگاروں پہ ایک تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا اور 4 گھنٹے کے بعد لاش نکالی گئی، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا. میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے آج شہید پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اس شہید کو جانتا ہوں جو احد کے پہاڑوں پہ ذبح کر دیا گیا اور جس کی لاش کے اوپر جب کفن ڈالا گیا تو کپڑا پورا نہیں آتا تھا. میرے نبی نے فرمایا، اس کے چہرے پہ کپڑا ڈال دو اور اس کے پاؤں پہ گھاس ڈال دو، قیامت کے دن یہ گھاس بھی اس کی شہادت کی گواہی دے گی. میرے بھائیوں، شہیدوں کی قطار ہے، شہیدوں کا خون ہے، شہیدوں کی لاشیں ہیں،
شہیدوں کی قبریں ہیں، شہیدوں کو دیکھو، بچوں کی چسکیاں ہیں، اس شہید کو بھی دیکھو کہ جس کی شہادت کی خبر پیغمبر کو مدینے میں ملی، جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول موتا کی جنگ میں حضرت جعفر طیار کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور توڑ دیے گئے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تیرے اور میرے پیغمبر نے حضرت جعفر کے گھر جا کر ان کی بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹیوں تم یتیم ہو گئی ہو، آج کے بعد ہے محمد تمہارا باپ۔ میرے بھائیو، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے، ہر قدم پہ شہید ہے، ہر لمحے میں شہید ہے، ہر بازار میں شہید ہے، ہر گلی میں شہید ہے، ہر روز شہید ہے، ہر دن شہید ہے۔ حضرت حسین شہادت پر ساری کائنات پریشان ہو جاتی ہے، میں حضرت حسین کی شہادت کو سلام کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کی رفت کو سلام کرتا ہوں، لیکن یہ تو دیکھو کہ اسلام میں صرف نواسہ رسول شہید نہیں ہوئے، اسلام کے اندر اور بھی بڑے شہید ہیں، اسلام میں صرف ایک شہید نہیں، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے پاس تو وہ بھی شہید ہے جس نے سال کا آغاز اپنی شہادت سے کیا، جس کا نام فاروق اعظم ہے، یکم محرم کو شہید ہوا اور یکم محرم کو سال کا آغاز ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذوالحج کا ہے، اور ذوالحج کے آخری مہینے میں یعنی سال کی ابتدا شہادت سے ہوئی، انتہا شہادت سے ہوئی، ابتدا کرنے والا فاروق اعظم ہے، انتہا کرنے والا عثمان غنی۔ اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی۔ میرے بھائیوں، شہید آپ نے اور بھی دیکھے، ایک آدمی کسی کے گھر جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ گھر کیا کرنے گیا تھا، اس کا قصور ہے، یہ گھر گیا تھا۔ ایک آدمی شہید ہوتا ہے لڑتا ہوا، ایک آدمی شہید ہوتا ہے کسی کے گھر جا کر، ایک آدمی شہید ہوتا ہے کسی کی گلی میں کھڑا ہو کر، ایک آدمی شہید ہوتا ہے کسی کے ساتھ گفتگو کر کے، ایک آدمی شہید ہوتا ہے کسی سے بحث کر کے، ایک آدمی شہید ہوتا ہے کسی کی وجہ سے۔ لیکن میرے بھائیو، ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جو کسی کے گھر لڑنے نہیں گیا، کسی کے دربار پر نہیں گیا، کسی سے جنگ کرنے نہیں گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی میرے بھائیو، اس کے ہاتھ چھڑی نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی پستول نہیں تھا، وہ کہیں لڑنے نہیں گیا تھا، وہ جنگ کرنے نہیں گیا تھا، وہ کسی کی گلی میں نہیں گیا تھا، وہ کسی کے گھر میں نہیں گیا تھا، وہ کسی سے جھگڑنے نہیں گیا تھا، اس نے دشمن کو بھی اس نہیں کہا تھا، اس نے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اور اس ہاتھ میں تو قرآن تھا، اس کے سامنے میدان جنگ نہیں تھا، اس کے سامنے تو پیغمبر کا شہر تھا، اس کے سامنے کرب و بلا کی وادی نہ تھی، اس کے شہر، اس کے سامنے بدر کا میدان نہ تھا، اور اس کے پہاڑ نہ تھے، وہ تو اپنے گھر میں تھا، وہ تو اپنے شہر میں تھا، وہ تو نبی کے پڑوس میں تھا، وہ تو قرآن پڑھتا رہا تھا، وہ تو روزے سے تھا، وہ تو لڑنے کی نیت نہ کرتا تھا، وہ شہید ہو گیا، وہ ذبح ہو گیا۔ میرے بھائیو، اور تم نے شہید دیکھے ہوں گے، کسی کے شہید ہونے پر یہ بھی ہوتا کہ شہادت کے بعد اعلان ہو جائے اس کی لاش نہیں اٹھائی جا سکتی، اسے کفن نہیں پہنایا جا سکتا، اسے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیو، شہید ہوتے ہیں، لاشیں اٹھا کر لے جائی جاتی ہیں، شہید ہوتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، لیکن آج میں ایسے شہید کی بات کرتا ہوں کہ جس کی شہادت پہ آسمانوں پہ فرشتے بھی روئے، زمین بھی روئے، پہاڑ بھی روئے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، پیغمبر کے دور دامات، سمجھو سمجھو کیا کرتے ہو بھائی، کیا ہو گیا؟ پیغمبر کے دور دامات حضرت سیدنا عثمان غنی سب کو رضی اللہ تعالی، آپ کی پوری توجہ نہیں ہوئی، ابھی ہے توجہ آپ کی؟ حضرت عثمان غنی بڑے سخی تھے، صحابت کے واقعات بے مثال ہیں، مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ میرے پیغمبر ایک جنازے میں گئے، جنازہ سامنے رکھا ہے، میرے رسول نیت باندھنے لگے تو پیغمبر پیچھے ہٹ گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھاتا، انہ کان یبغض عثمان، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو میرا پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ میرے بھائیو، صحابت کتنی ہے، آپ نے سن رکھا کہ عثمان غنی کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کو تین ایسی فضیلتیں ملی ہیں کہ جو تمام صحابہ میں کسی کو نہیں ملی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان غنی کی۔ حضرت عثمان، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں آیا 144,000 صحابہ میں کہ جس ایک صحابی کی وجہ سے 1450 صحابہ کو جنت ملی ہے سوائے عثمان غنی کی۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں آیا جس کا نام لے کر پیغمبر نے فرمایا ہو، نام لے کر کہ ما ذرہ عثمان ما مل بعد الیوم کہ جب تبوک کی جنگ میں میرے عثمان غنی نے 900 اونٹ غلے کے لدے لدائے اور ایک بار اشرفیاں دی تو میرے نبی نے فرمایا عثمان تو نے آج اللہ کے رسول کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ آج کے بعد اگر تو کوئی گناہ کرے گا خدا سے غلطی بھی نیکی بنا کر لکھے گا. مادر عثمان اما امیل اباد علی. میرے بھائیو عثمان غنی کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو کائنات میں ابو بکر عمر کے بعد کسی کو حاصل ہو. توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ ہے. میرے بھائیو میں دو تین ایسے واقعات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ نے نہ سنے ہو اور اس کے بعد شہادت کا المناک واقعہ آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ. آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. میرے بھائیو صدیق اکبر کا دور خلافت ہے. قحط مدینہ میں پڑ گیا. اتنا بڑا قحط پڑا کہ لوگوں نے ابو بکر صدیق سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دیں. صدیق اکبر رو رہے. فرمایا آج اللہ آپ کا قحط دور کر دے گا. ابو بکر نے مسجد نبوی میں نماز جمعہ میں دعا مانگے اللہ یہ میرا مدینہ نہیں تیرے نبی کا مدینہ ہے اس کو قحط سے دور کر دے. دعا مانگ کر فارغ ہوئے ہیں. ملک شام کی طرف سے جو راستہ آتا تھا دیکھا کہ گھوڑوں کی اور اونٹوں پاؤں کی خاک اڑتی ہوئی نظر آئی. عثمان غنی بھی موجود تھے. روح کے آدم بھی موجود تھے. صدیق اکبر نے دیکھا کہ دیکھو وہ قافلہ اونٹوں کا آ رہا ہے. آج مدینہ والوں کا قحط دور ہو گیا. تھوڑی دیر گزری کہ کئی سو اونٹ گھر کے لدے لدائے مدینہ پہنچ گئے. کسی کو پتا نہ چلا اونٹ کس کے ہیں غلہ کس کا ہے سامان کس کا ہے یہ ساری قطاریں کس کی ہیں. نماز مغرب کے بعد پتا چلا کہ یہ تو سارے اونٹ عثمان غنی کے ہیں. سارے مدینہ کے بیپاری جمع ہو کر عثمان غنی کے پاس گئے اور جا کر کہا اے عثمان یہ سارا غلہ ہمیں بیچ دو اکٹھے پیسے لے لو. حضرت عثمان نے فرمایا کتنا منافع لوگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم شام کی خریداری پر 10 منافع دیں گے. علی درم من کے حساب سے گندم آئی ہے تو 40 پر ہم 10 درم منافع دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے منافع اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا 10 کی بجائے 20 دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا منافع اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا 20 کی بجائے 30 دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے. انہوں نے کہا 30 کے ساتھ 40 پر 40 دے دیں گے دوگنا دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے منافع اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. مدینہ کے بپاریوں نے کہا ارے تاجر ہم ہیں تو ہمارے سے زیادہ منافع کون دیتا ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا جو تاجر میرا ہے اس کا منافع اتنا ہے وہ مجھے اتنا منافع دیتا ہے کہ وہ 10 گنا دنیا میں دیتا ہے 7 گنا آخرت میں دیتا ہے. اس لیے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سارے اونٹ مدینے کے فقیروں میں بانٹ دی. یہ مدینہ منورہ ہے. یہ کہتے قحط کا زمانہ تھا. صدیق اکبر کا دور خلافت تھا جب حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ غلے کے لدائے خیرات کرنے کا اعلان کیا. فیصل آباد کے لوگوں کیا منظر ہوگا؟ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسی رات خواب میں مجھے اپنے نانا کی زیارت ہوئی. میں نے دیکھا کہ میرے نانا ایک ترکی گھوڑے سوار ہیں اور چہرہ چمک رہا ہے سفید کپڑے ہیں. میں نے آگے جا کر مہار پکڑ لی. میں نے کہا نانا کدھر جاتے ہیں؟ فرمایا حسن تجھے نہیں پتا. یہ بات حضرت حافظ امام الدین ابن تیر نے الوداعی و النہایۃ میں یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت حسن نے فرمایا نانا کتنے کہاں جاتے ہو؟ حضور نے فرمایا حسن تجھے نہیں پتا آج صدیق اکبر کے دور خلافت میں عثمان غنی نے مدینہ کا قحط دور کرنے کے لیے اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ پورے تخت پر اس خیرات کا چرچا ہو رہا ہے. اور میں جلدی میں اس لیے ہوں کہ عثمان غنی کے ساتھ ایک حور کا نکاح ہونا ہے اور میں اس نکاح کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں. میرے بھائیو یہ اس مدینے کے مظلوم کو دیکھو اس کی عظمت کو دیکھو اس مظلومیت دیکھو. میرے بھائیو باتیں کرنا بڑا آسان ہے لیکن جاؤ مسجد نبوی کی جگہ کو دیکھو کہ مسجد نبوی کی زیادہ جگہ خرید کر عثمان غنی نے وقف کی تھی. جاؤ میٹھے پانی کا کنواں عثمان غنی نے وقف کیا تھا. عثمان غنی نے اونٹوں قطارے نبی کے قدموں پہ لگا دی تھی. عثمان غنی نے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا تھا. لیکن وہ عثمان غنی کتنا مظلوم نکلا. وہ عثمان غنی کتنا تکلیفوں میں مبتلا رہا. میرے بھائیو حسن و جمال کا چہرہ تھا. 82 سال عمر تھی. بڑا خوبصورت جوان تھا لیکن اس نے کتنے دکھ اٹھائے کتنی پریشانیاں اٹھائیں. مدینہ منورہ میں 750 باغی داخل ہو گئے. 750 الوداعی و النہایۃ میں حافظ امام الدین ابن کثیر نے لکھا ہے. یہ پورا واقعہ اسلامی تاریخ کا آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. سلمانوں اس واقعہ کو بھی سنو. آپ نے شہادتوں کے بڑے واقعات سنے ہیں لیکن اس دردناک واقعہ کو بھی سنو کہ ایسا بھی شہید چشمے فلک میں دیکھا ہوگا. کائنات کے دشت پہ ایسا بھی کوئی شہید آئے ہوگا کہ جس کی مظلومیت کا اتنا بڑا عالم تھا جس کی مظلومیت اتنی زیادہ بلند تھی کہ کعب ابن مالک نے اپنے مرثیے میں کہا کہ زمین کا ذرہ ذرہ اگر دنیا میں کسی کے لیے رویا ہے تو وہ عثمان غنی. میرے بھائیو اس مظلومیت کو دیکھو اس عظمت کو دیکھو. حافظ عابد ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی مدینہ میں تھے. حج کا زمانہ تھا. مدینہ کے سارے لوگ حج پر چلے گئے. شیعہ مذہب کا بانی جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے وہ مصر میں رہتا تھا. پہلے مدینے میں تھا. حضرت عثمان نے اسے نکال دیا کیونکہ وہ نسلن یہودی تھا، سازشیں کرتا تھا، امیر معاویہ کے پاس شام گیا، حضرت معاویہ نے نکال دیا، پھر وہ مصر میں چلا گیا، وہاں اس نے ایک گروہ تیار کیا اور اس گروہ کے سامنے اس نے نعرہ لگا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے اور حضور کے وسیع علی ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان نے خلافتوں پہ زبردستی قبضہ کیا، یہ وہ پہلا نعرہ تھا جس سے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اسی عبداللہ بن سبا یہودی نے 700 باغیوں کا ایک گروہ تیار کیا کہ جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن منافق تھے، یہودی تھے، اور وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے موقع اور موسم یہ پایا کہ حج کا زمانہ ہے، سارے صحابہ حج پر چلے گئے، عثمان غنی اکیلے ہیں، دعویٰ یہ تھا، اعلان یہ تھا، شرط یہ تھی کہ عثمان خلافت سے استعفیٰ دے دو، تمہاری خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی تشریف فرما تھے، جمعہ کا دن تھا، خطبہ دینے کے لیے عثمان غنی کھڑے ہوئے، ایک باغی مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خبردار اے عثمان ہم تیرا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، دوسرا باغی کھڑا ہوا، تیسرا باغی کھڑا ہوا، چوتھا باغی کھڑا ہوا، سارے باغی کھڑے ہو گئے، عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا تو باغیوں نے زمین کے نیچے سے پتھر اٹھائے، عثمان غنی کے چہرے پہ مارنا شروع کیے، مدینے کے مظلوم کا چہرہ زخمی ہو گیا، عثمان غنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جمعہ کا دن تھا، میرے بھائیوں حضرت عثمان غنی کی اٹھ کو اٹھایا گیا، لے جایا گیا، حضرت علی کے کی گود میں عثمان غنی کا سر تھا، حضرت علی نے منہ میں شہد کا مت ڈالا، جب ہوش آیا، شام کا وقت تھا، حضرت عثمان غنی نے ہوش لاتے ہی فرمایا اے علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال؟ البدایہ میں ہے حافظ علی ابن کثیر نے لکھا کہ علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ اے عثمان آپ مدینے والوں کا حال پوچھتے ہو، لوگ آپ کا حال پوچھتے ہیں، حضرت عثمان نے فرمایا علی تجھے پتا ہے میرا مدینہ نہیں، یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے، اسی حالت میں ذبح کر دیا گیا، میں قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا بتاؤں گا کہ تیرے شہر کو کس حالت میں چھوڑ کے آیا۔ مسلمانوں حضرت عثمان غنی پر بے ہوشی کا حال تھا، حضرت علی بھی موجود تھے، تھوڑی دیر گزری، حضرت علی المرتضیٰ گھر تشریف لے آئے، حسن حسین بھی موجود ہیں، کئی اور صحابہ گھروں میں ہیں، باغیوں نے اعلان کیا خبردار عثمان غنی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے، عثمان غنی مدینہ منورہ کی جامع مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا سکتے، باغیوں نے پہرہ لگا دیا، قافلے دوروں سے آئے، علاقوں سے آئے، حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ 4 دن گزر گئے، مدینہ میں اعلان ہونے لگا اے عثمان خلافت سے استعفیٰ دے دو ورنہ ہم تمہیں قتل دیں گے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ رسول اللہ کا حکم ہے، اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت عطا کرے گا، باغی کہیں گے خلافت چھوڑ دے، اگر تو نے باغیوں کے کہنے خلافت چھوڑ دی تو اے عثمان تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ حضرت عثمان غنی گھر میں موجود ہیں، حضرت علی تشریف لائے، فرمایا امیر المومنین ہمیں اجازت دے ہم باغیوں کا مقابلہ کریں، باغیوں کا سر کاٹیں، باغیوں سے لڑائی کریں، باغیوں کو مدینہ سے نکال دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو چپ کر کے گھر چلے جاؤ، میرا دفاع نہ کرو، حضرت علی نے فرمایا لوگ آپ کو شہید کر دیں گے، حضرت عثمان نے فرمایا میں شہید آؤں گا کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں تمہیں لڑائی کی اجازت دے دوں تو یہ رسول اللہ کا شہر ہے، میں مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ میرے بھائیو حضرت عثمان غنی کے پاس مغیرہ بن شعبہ آئے، عمر بن عاص نے کاسب بھیجا، کئی ملکوں کے گورنروں نے اپنی بھیجے کہ عثمان ہمیں اجازت دو ہم باغیوں کا مقابلہ کریں، لیکن حضرت عثمان نے زبردستی سب کو روک دیا، وہ گھروں میں چلے گئے۔ 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ عثمان بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیو حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، 25 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 37 دن گزر گئے، جب 37 دن گزرے حضرت عثمان غنی بھوک ہے، پیاس ہے، نڈھال ہے، پریشان ہے، دکھ میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، یہ مدینہ کا مظلوم ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اونٹ پانی کا کنواں وقف مسلمانوں کے لیے کیا تھا، لیکن آج یہ خود پیاسا ہے، جس نے مسجد کی جگہ خرید کر دی تھی، آج اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیو حضرت عثمان غنی مکان کی چھت سے چڑھ گئے، فرمایا باغیو مجھے پہچانو، تعریفو ولم تعریفو، تم پہچانے ہو جو نہیں پہچانتا، دیکھو مجھے جانو کہ میں کون ہوں، انا عثمان ابن عفان، میں عثمان ابن عفان ہوں، مجھے جانتے ہو، میں وہ عثمان ہوں جس نکاح میں تمہارے پیغمبر نے 2 بیٹیاں دی تھی، جس کے نکاح میں رسول اللہ نے 1 بیٹی، وہ فوت ہو گئی، پیغمبر نے پھر 2 بیٹی دی، وہ بھی فوت ہو گئی، حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں تھی، باری باری سب کو عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، کیا باغیو میرے لیے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ باغیو نے کہا ساری فضیلتیں ٹھیک ہیں لیکن خلافت سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی مایوس ہو کر مکان کی چھت سے نیچے چلے گئے، حضرت علی کو پتا چلا، انہوں نے اپنے بیٹے حسن حسین سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنے چچا کے دروازے کا پہرا دو، کئی بار ہی تمہارے چچا کو زبانہ کر ڈالے۔ میرے بھائیو، حافظ مالک بن ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ منظر عالمناک تھا۔ قاضی بن مالک نے 150 اشعار پر مشتمل ایک مرثیہ لکھا ہے، اس مرثیہ کے الفاظ آپ سنانا چاہتا ہوں۔ قاضی بن مالک نے کہا کہ اس کے بعد بڑا عجیب منظر پیش آیا، ایک اور گزر گیا، پھر دوسرا دن گزرا، پھر تیسرا دن گزرا، جس وقت پورے 40 دن ہو گئے۔ 37 دنوں کے بعد 3 دن اور گزرے، 40 دن ہوتے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، 40ویں دن کی رات ہے، 1:30 بجے رات کا وقت ہے۔ عثمان غنی اٹھ گئے اور فرمایا، نائلہ، میری شہادت کا وقت قریب آ چکا۔ حضرت نائلہ رو پڑی، کہنے لگی، امیر المومنین باغی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تو کہتی ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ابھی خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور اسلام نے فرمایا ابھی خواب میں، کہ عثمان، جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہے، آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا۔ حضرت نائلہ روتی رہی، پجامہ پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے پجامہ پہنا، نماز میں مصروف ہو گئے، پھر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ جمعہ کا دن تھا، صبح 10 بجے کا وقت ہے، 40 دن کا پیاسا بھوکا قرآن پڑھ رہا ہے، 82 سال کا بوڑھا، جس نے دشمن کو کبھی برا نہیں کہا، دشمن کو کبھی گالی دی، قرآن کی تلاوت میں اپنے گھر میں مصروف ہے، کسی کو اپنی کہا، کسی سے لڑنے نہیں گیا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک باغی آگے آیا، اس نے آتے عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اے نوجوان، اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا، اس حرکت سے خفا ہوتا۔ اس نے داڑھی چھوڑ دی۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس نے آ کر حضرت عثمان غنی کے چہرے پر تھوک دیا۔ مدینے کا مظلوم قرآن پڑھا رہا۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی کے پاس ایک اور آگے آیا، جس کا نام عمر بن حمق تھا۔ اس عمر بن حمق نے حضرت عثمان غنی کے سر اقدس پر لوہے کی ایک لاٹھی ماری۔ لوہے کی لاٹھی عثمان غنی کے سر اقدس پہ لگی تو لہو سے سر پھٹ گیا، لہو کے قطرات جان کی رمک باقی، چہرہ خون آلود تھا۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس نے عثمان غنی کے جسم پہ خنجر مارنا چاہا۔ حضرت نائلہ آگے آ گئی، اس کا نام سودان عمران تھا۔ حضرت نائلہ آگے کھڑی ہو گئی، حضرت نائلہ کی انگلی کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت نائلہ زمین پر گری دیکھی تو عثمان غنی نے کہا، فرمایا، اللہ، میرے حرم پہ حملہ ہو چکا ہے، میری عزت کو تیرے سوا بچانے والا بھی نہیں، اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ ایک اور باغی آیا، اس نے عثمان غنی پہ وار کیا، عثمان غنی کی جان جان جانا کے سپرد ہو گئی۔ کنانہ بن بشر نے عثمان غنی کی لاش گھسیٹا، جب جان نکل گئی، لاش گھسیٹ کر مدینہ مسجد میں، لاش گھسیٹ کر مکان کے صحن میں کوڑا کرکٹ پہ پھینک دی اور گھر کے سارے سامان کو آگ لگا دی۔ قاضی بن مالک کہتا ہے کہ وہ مدینے کا مظلوم، کہ جس نے آج تک ہر گھر کے اندر خیرات کے بیا بہا دیے تھے، آج وہ مدینہ کی گلیوں میں کتنا مظلوم تھا، آج اس کی کیا کیفیت تھی۔ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہوئی ہے اور باہر اعلان ہو رہا ہے، خبردار، کوئی عثمان غنی کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی لاش نہیں اٹھا سکتا، کوئی کفن بنا سکتا، کوئی جنازہ نہیں پڑ سکتا۔ عثمان غنی کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی تھی، سامان گھر کے سامان کو آگ لگ چکی تھی۔ میرے بھائیو، ایسا دردناک منظر کسی نے نہیں دیکھا، ایسا المناک منظر کسی نے نہیں دیکھا۔ کوئی آنکھ اس منظر کو دیکھتی تو اشک بہاتی، زارو قطار رونے لگ جاتی، لیکن مدینے کے مظلوم کو دیکھو۔ نائلہ کہتی ہے کہ لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی تھی اور میں نے دیکھا کہ کوئی کپڑا اٹھاؤں، اس چہرے مظلوم کے چہرے پہ ڈالوں، جب کوئی کپڑا نہ ملا تو میں نے سر کا دوپٹہ اتار کر چہرے پہ ڈال دیا، سارا سامان جل چکا تھا اور مدینہ کے، میرے بھائیو، اس مظلوم کی لاش پہ نائلہ آنسو بہاتی رہی۔ شام گزر گئی۔ میرے بھائیو، عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ ایسا مظلوم بھی گزرا ہے کہ جس کی لاش پہ اس کی بیوی بیٹھی ہو اور اپنے سر کا دوپٹہ اس کے چہرے پہ ڈالا ہو اور اسے تسلی دینے کے لیے نہ اس کا بھائی آیا ہو، نہ اس کا کوئی باپ آیا ہو، رات اسی طرح بیت گئی، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ کا شہر ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں اور شمشان اور ویران ہیں، صحابہ گھروں میں رو رہے ہیں، صحابہ دھارے مارتے ہیں۔ اور ایک آپ پھر گزر گئی، اگلے دن صبح 10 بجے کا وقت ہے، نائلہ لاش پر بیٹھی ہے، ایک آدمی نے زبردستی دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے، میں نے سوچا کوئی عثمان غنی کا غم گسار ہوگا، لیکن جب وہ قریب آیا، اس ملون نے عثمان کے چہرے سے کراٹا کر ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مار دیا۔ میرے بھائیو، حضرت نائلہ آنسو بہاتی رہی، عثمان غنی کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی رہی۔ رات گزر گئی، پھر اگلی رات آئی، وہ بھی گزر گئی، پھر اگلی رات آئی، وہ بھی گزر گئی۔ جب 3 دن لاش وہاں پڑی رہی تو پھر شیر کی بہن امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ سے رہانا گیا. ام حبیبہ کون ہے؟ عثمان غنی کی چچا داد بہن ہے. عثمان غنی کی چچا داد بہن امیر معاویہ کی سکی بہن اور پیغمبر کی بیوی ام حبیبہ اس سے رہانا گیا. روتی ہوئی مسجد نبی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور کہا باغیو آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں محمد کی بیوہ دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آؤں گی اور میں عثمان کا جنازہ اٹھاؤں. باغیوں نے جب حضرت ام حبیبہ کی یہ دھمکی سنی تو انہوں نے کہا جنازہ اٹھا سکتے ہو. کعب ابن مالک نے کہا او کعب تو اپنے باپ مال کی موت پہ روتا ہے, عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بہاتا؟ جس کی شہادت پہ پہاڑوں میں زلزلہ آیا, جس کی شہادت پہ سمندروں کا پانی ٹھہر گیا, جس کی شہادت پہ زمین و آسمان روئے, جس کی شہادت پہ پرندے روئے, جس کی شہادت پہ چرندے روئے, جس کی شہادت پہ زمین کا ذرہ ذرہ رویا. ابوہریرہ کہتے ہیں آج آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا, زمین پھٹ جاتی تو حق ہو جاتا, آج کائنات زیر و زبر ہو جاتی تو حق ہوتا کہ دنیا کا سب سے بڑا سخی آج نغمبر کے شہر میں ذبح کر دیا گا. جریر بن عبداللہ بجری کہتے ہیں جب میں شام میں پہنچا امیر معاویہ دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور ان کے ایک ہاتھ میں حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں تھی, ایک ہاتھ میں عثمان غنی کا خون آلود کرتا تھا اور کہتے تھے شام کے لوگوں تم جہاں سو بیٹھے ہو تمہارے خلیفہ کو مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے طرح ذبح کر ڈالا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے. جب یہ کہا 7000 شیوخ دھارے مار کر رونے اور کہا جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. میرے بھائیوں جنازہ اٹھانے کی اجازت نہ تھی, لاش پڑی ہوئی, لیکن حضرت ام حبیبہ نے جب دھمکی دی باغیوں نے کہا اس دھمکی کے بعد بھی جنازہ نہ اٹھا تو کہیں آسمان پتھر نہ برسائے, کہیں زمین نہ پھٹ جائے. انہوں نے کہا جنازہ اٹھانے کی اجازت ہے چار آدمیوں کو. کتنے آدمیوں کو؟ کتنے آدمیوں کو؟ چار آدمی. کون سے چار آدمی؟ حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت محمد ابن طلحہ, یہ چار آدمی. حضرت علی جب جنازہ اٹھانے آئے مظلوم کو دیکھو اس کی لاش کو دیکھو, نماز مغرب کے بعد جنازہ اٹھانے آئے, حضرت علی کے دل میں یہ ضرور خیال آیا ہوگا کہ یہ تو وہی عثمان ہے جس نے میرے گھر کو آباد کیا تھا, یہ تو وہی عثمان ہے کہ جس نے فاطمۃ الزہرا کی شادی کا سارا خطا ادا کیا تھا, یہ تو وہی عثمان ہے جس نے اونٹوں کی قطاریں رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دی تھی. آج یہ عثمان بے گور قسم پر نماز عشاء کے بعد جنازہ اٹھایا گیا. مدینے کی گلیوں میں سناٹا پاری تھا, صحابہ گھروں میں رو رہے تھے, عورتیں رو رہی تھیں, دیواروں کے ساتھ لوگ کھڑے تھے, پریشان تھے, چاند چاندنی تھی. نماز عشاء کے بعد جب چار آدمیوں نے جنازہ اٹھایا تو حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے اور جنازہ یہاں سے اٹھا اور جنازہ رسول اللہ کے روضے کے قریب پہنچا تو کعب ابن مالک نے کہا کہ ہاتھ سے کیسی آواز آئی, اے روضے میں سونے والے پیغمبر ذرا اپنا چہرہ اس قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو دیکھ لے کہ جس کے نکاح میں پہلے تو نے اپنی بیٹی رقیہ دی پھر ام کلثوم دی, جس کے نکاح میں تیری دو بیٹی آئی, اے پیغمبر جس نے تیرے حکم پہ اونٹوں کی کتاری تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, آج یہ تیرے روضے کے سامنے اس کی لاش پڑی ہے. جنازے میں چار سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے. مسلمانوں صحابہ کی چیخ و پکار رونا اس مظلومیت کا عالم. حضرت عثمان غنی کا جنازہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرا تو باغیوں نے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر جنازے پہ پتھر مارے اور کہا عثمان غنی کی لاش کو کوئی آدمی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتا. اور قبر تب جنت البخش سے باہر بنائی گئی لیکن وہاں بنائی گئی جہاں حلیمہ صادیہ کی قبر. اور جاؤ آج جا کر دیکھو جنت البقیع اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ عثمان غنی کی قبر رسول اللہ کے روضے کے سامنے آ چکی ہے. میرے بھائیو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی شہید ہوئے میں نے رات کو خواب دیکھا. البدایہ من نہایا میں اس خواب کو نقل کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ وسلم میرے نانا بڑے پریشان ہیں. میں نے پوری زندگی اپنے نانا کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا. میرے نانا عرش الہی کا پایا پکڑ کے کھڑے. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اتنے پریشان ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر فاروق آئے اور ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ عثمان غنی آئے اور ان کے ہاتھوں میں ان کا سر پکڑا ہوا تھا. عثمان غنی اس حال میں رسول اللہ کے پاس آئے کہ ان کے ہاتھوں میں ان کا سر تھا اور کہنے لگے اللہ کے رسول باغیوں سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا, میرا قصور کیا تھا. جب کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اسی وقت عرش الہی ہلنے لگا. حسن فرماتے ہیں کہ عرش تھرایا اور زمین کی طرف آسمانوں سے خون کے دوبر نالے بہا دیے گئے اور آواز آئی کہ اب قیامت پر مسلمان مسلمانوں کی گردن کاٹتا رہے گا. میرے بھائی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ طواف کر رہا تھا, میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے اللہ یہ معاف کر دے, لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے. اس نے کہا عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں نے اس کا بازو پکڑ لیا, میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ سودان بن حمران ہوں جس نے عثمان غنی کے سر پہ لوہے کی لاٹھ ماری تھی اور وار کیا تھا, حضرت نائلہ کی انگلیاں میں نے کاٹی تھی اور میں نے وار کیا تھا, اور عثمان غنی نے اس وقت مجھے بد دعا دی تھی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ. دیکھو جس ہاتھ سے میں نے وار کیا میرا یہ ہاتھ لکڑی بن چکا, اور عبداللہ میں 40 سال سے قبے میں رو رہا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہوتی. عبداللہ نے وار سنایا, میں نے اس کو ٹھٹا مار کے کہا دفاع ہو جاؤ, اس وقت تک اس وقت روئے زمین پر تیرے سے برا آدمی کوئی نہیں. عثمان غنی کی شہادت کا دن 18 ذی الحج گزر گیا, کتنی آنکھیں روئی, کتنے سیمینار کیے, کتنے پروگرام بنائے. سلمانوں بتاؤ خمینی کی کتاب کشف اسرار کا آخری ایڈیشن جو ابھی پاکستان میں تقسیم ہوا, اس آخری ایڈیشن کو دیکھو. حکمرانوں کانے کان کھول کر سنو, خمینی کی کتاب کشف اسرار 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے خدا کا ہر فیصلہ عقل کے مطابق, اس لیے میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جسے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دے. میرے بھائیو نہیں ایسا نہ رہے, توجہ ہے میری طرف. خمینی پیغمبر کے دورے دماغ عثمان غنی نے لکھا, بدکماش لکھا, الحمد للہ وہ عثمان جس کے بارے میں تیرے رسول نے فرمایا اس کے چہرے سے فرشتے بھی حیا کرتے. اب اگر خمینی ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرے کیا یہ ہمارے امام کی توہین نہیں ہے؟ بلند آواز سے ہمارے امام کی توہین نہیں ہے؟ ہمارے امام کو گالی نہیں دی گئی؟ کیا اس پر خاموش ہو جائے, ہم چپ کر جائیں, ہم اس کے خلاف احتجاج نہ کریں؟ کون سا فورم ہے پاکستان میں کہ جس فورم پہ یہ لٹریچر لے کر میں نہیں گیا؟ یہ کتابیں یہ پمفلٹ میں نے ایک ایک دروازے پر پہنچائے, اور غلام حسین نزدی ملون لاہور کا سب سے بڑا کافر اور دنیا کا سب سے بڑا مرتد غلام حسین نزدی, اس نے کتاب لکھی قول مقبول. کیا کتاب کا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ قول مقبول. یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب لاہور سے چھپی پہلی مرتبہ. میں مولانا نواز جھنگوی کے پاس گیا تو مولانا کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی اور ان کا چہرہ بڑا پریشان تھا, اور انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد میری نیند اڑ چکی ہے. اگلے دن اسی کتاب کا حوالہ انہوں نے کبیر والا کے قریب 12 میل ایک جگہ ہے وہاں, نہیں 12 میل وہاں کی تقریر بھی ہے, 12 میل ایک جگہ ہے کبیر والا کے پاس, وہاں مولانا حق نواز شہید نے وہ کتاب ٹیسٹ اور وہ حوالہ دے کر مولانا حق نواز نے سنایا کہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اے اللہ پر لعنت کر. وہ حوالہ کیا تھا؟ قول مقبول کے 420 صفحے پر غلام حسین نجی ملون کہتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی جب وہ فوت گئی تو عثمان غنی نے اس کے مردہ جسم کے ساتھ ہم بستری کی. میرے بھائیوں توجہ توجہ مسلمانوں, تمہاری مئو کے لیے یہ لفظ کسی نے نہیں لکھا, تمہاری بیٹیوں کے لیے یہ لفظ کسی نے نہیں لکھا, تمہاری بہنوں کے لیے یہ لفظ کسی نے نہیں لکھا. اگر کوئی آدمی تمہاری ماں اور بہن کے لیے یہ لفظ استعمال کرے, برداشت کرو گے؟ کیا اس ملک کے اندر پیغمبر کی بیٹیاں لوارث ہو گئی, نبی کا خاندان لوارث ہو گیا؟ بتاؤ, بے نظیر, صدر فاروق لغاری, منظور بٹو, ان کتابوں کے چھپ جانے بعد اور اس لٹریچر کے آنے کے بعد تم فیصلہ کرو کہ کس طرح میں شیعہ کو مسلمان کہوں, کس طرح ان کے بارے میں نمی اختیار کروں, کس طرح ان کے دجل سے اس امت کو آگاہ کروں, کس طرح اس لٹریچر کے خلاف اعلان جنگ نہ کروں. تم فیصلہ کر کے بتاؤ. میں آج ڈی سی پر تنقید کروں تو قانون حرکت میں آئے, ایس پی پہ تنقید کروں قانون حرکت میں آئے, بے نظیر پہ تنقید کروں قانون حرکت میں آئے, نواز شریف پہ تنقید کروں قانون حرکت میں آئے, لیکن نبی کی بیٹی, پیغمبر کی بیٹی کو برا کہا جائے, میں پر تنقید کروں تو میرے بھائیوں مجھے پکڑا جائے گا, مجھ پر مقدمہ ہوگا, لیکن کتاب کو کچھ نہیں کہا گیا. بتاؤ, یہ کتاب غلام حسین صدیقی لے کر میں نواز شریف کے پاس گیا, سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس گیا, ہائی کورٹ کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے, بڑے بڑے فورموں میں ہم گئے, یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی ہے. حکمرانوں سن لو, انتظامیہ والوں سن لو, جب تک یہ کتابیں, جب تک یہ لٹریچر, جب تک یہ غلیظ کتاب, جب تک یہ غلیظ تیتھڑے اس ملک میں موجود ہیں, اس وقت تک پاکستان کے چوک چوک میں, چرائے چرائے میں, گلی گلی پہ شیعہ کے کفر کا اعلان ہم کرتے رہیں گے. ہم سوا کر دیا جائے, بموں سے ہمارے جسموں کو اڑا دیا جائے, ہماری ہاتھوں کے ٹکڑے فضائے آسمانی میں بکھیر دیے جائیں, لیکن عثمان کی چوکھٹ پہ پہرا دیتے رہیں گے, شیعہ کے کفر کا اعلان کرتے رہیں گے. حکمرانو ٹھہرو, جب محرم کا مہینہ آتا تمہیں امن سوچتا, محرم آ گیا اب امن قائم رکھو. ابو بکر کو کافر کہنے سے تو امن راب نہیں ہوا, عمر کو کافر لکھنے سے امن تیرے ملک کا راب نہیں ہوا, عثمان غنی کو بد کلب لکھنے سے تیرے ملک کا امن خراب نہیں ہوا. اب گھوڑے کو گزارنے کے لیے ایک تریر کوئی کر دے تو تیرے ملک کا امن خراب ہوگا, تاکہ گھوڑا گزر جائے, دلدل گزر جائے, تازیہ گزر جائے, تیری چھری لہراتی رہے. سنی کے دروازے پہ چھری لہرانے سے کوئی پابندی نہیں, سنی کے دروازے پہ گھوڑے نچانے پہ کوئی پابندی نہیں, سنی کے دروازے پہ سینہ کوبی کرنے پہ کوئی پابندی نہیں. پابندی ابو بکر کی وکالت پر, پابندی عثمان غنی اور عمر کی وکالت پر. یہ کتابیں موجود ہوں, یہ لٹریچر موجود ہو, اسے ضبط نہ کیا جائے, ایران کا سفارت خانہ یہ کتابیں تقسیم کرے, اس ملک کے گھر گھر میں یہ لٹریچر عام کرے, اس پر پابندی نہ ہو. ہم پر پابندی, 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, جب تک جنگوی کا ایک نام لیوا بھی موجود ہے, صحابہ کو کافر کہنے والوں کو کافر کہا جائے گا. ٹھہرو, میری بات سنو, یہ 12ویں امام کی بات آئی ہے, ایک بات یاد رکھو, شیعہ جن 12 اماموں کو امام کہتے ہیں ان میں سے 11 اماموں کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں, یہ مسئلہ بھی یاد رکھو. یہ جو 12ویں امام بات ہے, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہے, امام نہیں, یہ مفروضہ ہے امام
نہیں ہے.
دیکھیے حضرت علی شیعہ ان کو امام کہتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ شیعہ کا ان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں, لیکن شیعہ کا دعویٰ ہے ہمارا امام ہے. حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت امام باقر, امام جعفر صادق, حضرت موسیٰ کاظم, رضا کاظم, تقی علی, نقی علی, حسن اصری, یہ جو 11 امام ہیں, اور حضرت حسن پوری سنی قوم ان تمام 11 اماموں کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے, اس لیے کہ ان 11 اماموں میں کسی امام نے کبھی ابو بکر و عمر کو برا نہیں کہا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو 12 امام جس کے بارے میں جیسا کہ مولانا اعظم طارق صاحب نے فرمایا کہ اس نے حضرت عائشہ کی قبر پہ کوڑے مارنے کا لکھا اور پیغمبر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, یہ امام نہیں ہوئی, یہ ایک مفروضہ ہے. اور میں شیعہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مفروضہ امام مت بناؤ, مفروضہ امام نہیں ہوتے. کوئی آدمی امام ہو اور برحق ہو اور پیغمبر کی آواز میں سے ہو اور پیغمبر اسی کے ہاتھ پر بیعت کرے, یہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ یہ من گھڑت عقیدہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, اور رہا یہ کہنا کہ مولانا اعظم طارق صاحب نے جناب توہین کی ہے 12 ہمارے امام کی, تمہارا 12 امام تو دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں, اور تم نے تو ہمارے امام آئے ہوئے کو کافر کہا, تمہارا امام تو ابھی آیا ہی نہیں ہے. آیا تو وہ ہمارے امام ابو بکر عمر آ چکا ہے, تم نے تو ان کو کافر کہا. تم کفر کا فتوا, تم قتل کا فتوا دلاتے ہو اعظم طارق پر. اگر میں نے تمہاری پوری قوم کے قتل کا فتوا دے دیا, ایک ایک ٹکڑا بھی اس ملک میں تمہارا نہیں آئے گا. زندہ ہے جنگی, زندہ ہے جنگی, اعظم کی صورت میں, فاروقی کی صورت میں. شیعہ مولانا اعظم طارق کے قتل کا فتوا دے کر اور 5,00,000 انعام کٹ کا مقرر کر کے تم سوچو تمہارا مستقبل اس ملک میں کیا ہوگا, یہ سوچو. اس سے غور کرو, جذباتی فیصلے مت کرو. تم نے مولانا اعظم طارق کے قتل کا فتویٰ دیا اور خمینی کی اس کتاب کو نہیں دیکھ, اس نے ابو بکر عمر کو کافر لکھا. تم ابو بکر عمر کو کافر کہو, تم عائشہ صدیقہ کو بازاری عورت کہو, اور تم حضرت عبد الرحمن عوف اور بلال اور ابو ہریرہ کو کذاب اور دجال لکھو, تمہیں تو کوئی فرق نہ پڑے. اور اگر ہم تمہارے امام گھڑت اور مفروضہ آدمی کو پر تنقید کریں تو تم کر کے انعام مقرر کرو, تم سوچو تمہارا بنے گا کیا؟ تم نے مولانا حق نواز کو قتل کر کے دیکھ نہیں لیا؟ مولانا حق نواز کو شہید کر کے تم نے دیکھا نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا, ایسا ہو رہا ہے؟ غور کیا کبھی؟ ایک بات میں آج فیصل آباد کے اس بڑے جلسے میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں, یہ بھی سنو. مولانا اعظم طارق کو اگر تم نے نشانہ بنایا اور ان کو تم نے قتل کیا, مولانا اعظم طارق کو اگر شیعہ نے قتل کیا اور نشانہ بنایا, تو پاکستان میں ایک بھی شیعہ لیڈر زندہ نہیں رہنے دوں گا میں, ان شاء اللہ.
تیرے حکم پر, تیرے حکم پر, تیرے حکم پر, تیرے حکم پر, تیرے حکم پر.
ٹھہرو, ٹھہرو, میری بات سنو, ٹھہرو, توجہ میں رکھ کریں, توجہ کریں. لاہور میں میری جان کے 21 آدمی شہید ہوئے, ایک قاتل بھی نہیں پڑا گیا. قاری سمیع اللہ لوارث نہیں تھا, قاری اللہ داد توسوی لوارث نہیں تھا, چبرجی گرونڈ کے 4 آدمی لوارث نہیں تھے, مسجد احسان کے 9 آدمی جو شہید ہوئے لوارث نہیں تھے, قاری طاہر لوارث نہیں تھا لاہور کا. اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے, 21 نوجوانوں کے مقابلے میں 42 جوانوں کے جنازے اٹھا چکے ہوتے. ٹھیک ہے, اور ہمارے دشمن کو اس کا پتہ ہے, لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور میں بالکل بغیر تکلف کے کہنا چاہتا ہوں, بڑے تکلف کو برطرف کر کہ اگر مولانا آدم طارق پر تم نے وار کیا اور مولانا آدم طارق کو کچھ ہو گیا, کوئی قانون نہیں رہے گا, کوئی ٹھہرو ٹھہرو کوئی ضابطہ نہیں رہے گا, کوئی پابندی نہیں رہے گی, کوئی لائسنسی اسلحے کی شرط نہیں رہے گی, کوئی مذاکرات نہیں رہیں گے, کوئی قانون نہیں رہے گا. یاد رکھو اگر آدم طارق پر وار ہوا تو فیصل آباد نہیں پورے ملک کا کوئی امام باڑہ, کوئی عبادت خانہ, کوئی شیعہ کا لیڈر زندہ نہیں بچنا چاہیے. ہم جان دے دیں آدم طارق کے خون پر, اس کی جان پر. میری جماعت کا بچہ بچہ آدم طارق پہ قربان ہو جائے گا. اور شیعوں اس ملک سے تمہارے منحوس وجود سے اس ملک کو میں پاک کر کے رہوں گا. سوچو میری طرف کریں, ٹھہرو ٹھہرو. اگر مولانا آدم طارق پر وار ہوا, میں مشروط بات کرتا ہوں, پہل ہم نے نہیں کرنی, پہل ہم نے اگر آدم طارق پر وار ہوا میری کال کا تم نے انتظار نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ آدم طارق پہ وار ہوا تو میری کال کا انتظار ایک شیعہ بھی اس دھرتی پہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. میں منظور بٹو سے انصاف کی بھیک نہیں مانگوں گا اور تمہارے ساتھوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا.
ایک اشارہ
حاضر حاضر خون ہمارا
تیرا, ایک اشارہ تیرا, ایک اشارہ تیرا, ایک اشارہ تیرا, ایک اشارہ
شیعوں کا سارا خون. توجہ توجہ, جو بات میں نے کہی آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ تیاری کرو گے؟ تیاری کرو گے؟ کوئی بچہ کوئی جوان بغیر تیاری کے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ بغیر تیاری کے, بغیر تیاری کے ہونا چاہیے, بغیر تیاری کے ہونا چاہیے. تیاری کرو گے؟ اگر آدم طارق پہ وار ہوا تو خاموش ہو جاؤ گے, چھوڑ جاؤ گے, شیعہ کو چھوڑ دو گے, امام باڑوں کو بچا لو گے؟ توجہ کرے توجہ. اگر آدم طارق پر شیعہ نے وار کیا, اس ملک میں شیعہ کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی. کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آدم طارق کے بدلے میں لاکھ بھی مر جائیں تو کم ہوں گے, لاکھ بھی مر جائیں ایک ہوا تو بدلہ لوگے, فوراً لوگے کہ کچھ دنوں کے بعد لوگے؟ جو فوراً لیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کرنا پڑے, ہاتھ کھڑا کے کھڑا ہوں گے کلمہ پڑھ کے. اٹھارو نعرہ نہیں لگانا, اٹھارو نعرہ نہیں لگانا, کوئی نعرہ نہیں لگائے, ہاتھ پکڑے صرف ہاتھ اور کلمہ پڑھے. اگر مولانا آدم طارق پر شیعہ نے اٹیک کیا, ایک شیعہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے. بابرتی ہو بیٹھ جاؤ, اب ہمارا ہمیں سودا مہنگا نہیں ہوگا, بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے؟ ایک لمحے میں بیٹھ جاؤ, کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ جاؤ. اور میں بے نظیر حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں, مؤنث حکومت جو پاکستان کی مؤنث حکومت, سن لو, ناموس صحابہ کا دل تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم منظور کریں گے, لیکن تمہارا وزیر قانون چونکہ شیعہ ہے اور
ختم نہیں ہوگی, اس میں کب تک ہوگی؟ ٹھیک ہے, اور میرے بھائی مجھے اس بات کا بڑا افسوس کہ اس دوران کے جلسے کے شیئر چیلنج کر دیا کہ وہ جیسا ہم نہیں ہونے دیں گے اور مقابلے میں مزدور نے کرنا کانسپٹ کا اعلان کر دیا کچھ نہ بنا مزدور نے کرنا تو مشہور سے کہہ رہا ہمارے تو کام کرتے کبھی کبھی ہوتے تمہارے تو نوکری فون نکلتی اور اگر ہم نے بھی نوکری نکالنی شروع کر دی ہر جگہ کا پھر کیا ہوگا اس کا بھی پتا اس تمہارے کے نام سب کا آپ کا انتظام میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوصلے اور بار شروع نہیں کر رہا حیدرآباد کے روپ میں اپستھت کس دروش مندی پر میں مبارکباد دیتا ہوں پچھلے سال کے انتظام میں نے حماقت کی اور مجھے بنانی ہوئی اور کس مرتبہ کس انتظام میں اگر دانش مندی کر رہا کیا اور اس دانش مندی کی بنیاد پر میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیام امن کے لیے ہم آپ کے ساتھ پاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور میری جماعت میں ضلع سطح شہادت ضلع صدر اور سچی کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا میں امن کے لیے انتظامیہ سے مقدر پالن کریں ٹھیک ہے پالن کرنا چاہیے اگر انہوں نے ہمارے ساتھ پالن کیا تو ہمیں بھی ان کے ساتھ پالن کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ بدلتا ہے اس کے اختتام کے بعد میں آپ رات سے یہ درخواست کروں کہ انتہائی پورے امن طریقے سے ہم نے یہاں سے جانا ٹھیک ہے نعرہ بازی اور مشینت کر اور ہماری سنا کے مطابق کئی مسلمان شیعہ کے گروپ کئی شہروں سے وہاں آئے ہوئے اور وہ کام تو سنا رہا تھا جو دنانے ہم کا چھپ کر بات کرنے کا پروگرام بنا چکے اور اگر کوئی یہ
تارک پر اٹیک ہوا تو بدلہ لوگے فوراً لوگے کہ کچھ دنوں کے بعد لوگے جو فوراً لیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کلمہ پڑھے ہاتھ کھڑا ہو کے کھڑا ہو گے کلمہ پڑھ کے 18 نعرہ نہیں لگانا 18 نعرہ نہیں لگانا کوئی نعرہ نہیں لگائے ہاتھ کھڑا کرے صرف ہاتھ اور کلمہ پڑھے اگر مولانا آدم تارک پر شیعہ نے اٹیک کیا ایک شیعہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے وعدہ کرتے ہو بیٹھ جاؤ اب ہمارا ہمیں سودا مہنگا نہیں ہوگا بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے
تنویر کی تصویر مبارک
آدم تارک آدم تارک
تنویر کی تصویر مبارک
آدم تارک
بیٹھ جاؤ ایک لمحے میں بیٹھ جاؤ کیا ہوتا ہے توجہ اور میں بے نظیر حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں مؤنث حکومت او پاکستان کی مؤنث حکومت سن لو ناموس صحابہ کا بل تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم منظور کریں گے لیکن تمہارا وزیر قانون چونکہ شیعہ ہے اور اس نے اس مرتبہ چالاکی کی اور 8-10 دن پھر لیٹ کر دیا چونکہ یہ شیعہ ہے اور یہ شیعہ سپاہ صحابہ کو حکومت کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے اس لیے اگر ناموس صحابہ کا بل منظور نہ ہوا تو پھر بے نظیر بی بی جی تیرے ساتھ بھی جنگ ہوگی پھر تیرے ساتھ بھی
جنگ ہوگی,
اور یہ جنگ نواز شریف جیسی نہیں ہوگی, یہ جھنگوی جیسی ہوگی. بھائی ٹھہرو, نواز شریف کی بھی بے نظیر سے لڑائی ہے نا, لیکن صرف قراردادوں تک, صرف لیکن جب ہماری جنگ ہوگی تو ہر چوراہے پہ ہوگی, اور جب تک اس کی حکومت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی تیار ہو. اور میرے بھائیو, مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ اس ڈی گراؤنڈ کے جلسے کے لیے شیعہ نے چیلنج ہمیں کر دیا کہ یہ جلسہ ہم نہیں ہونے دیں گے, اور مقابلے میں مظلوم کربلا کانفرنس کا اعلان کر دیا. ٹھہرو, بے وقوف نہ بنو, مظلوم کربلا کا اعلان کیا. تو میں شیعوں سے کہتا ہوں, ہماری تو کانفرنسیں کبھی کبھی ہوتی ہیں, تمہاری تو میدی ہر روز نکلتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے بھی میدی نکالنی شروع کر دی ہر جگہ سے تو پھر کیا ہوگا, اس کا بھی پتہ ہے. اس تناؤ کے باوجود فیصل آباد کی انتظامیہ نے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حوصلے اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا, فیصل آباد کے ڈی سی اور ایس پی کو اس دانشمندی پر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پچھلے سال کی انتظامیہ نے حماقت کی تھی اور یہاں لڑائی ہوئی تھی, اور اس مرتبہ اس انتظامیہ نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا, اور اس دانشمندی کی بنیاد پر میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیام امن کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار, اور میری جماعت, میں ضلع سپاہ صحابہ کی ضلع صدر کو اور سیکٹری کو کہنا چاہتا ہوں کہ قیام امن کے لیے انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں. ٹھیک ہے, تعاون کرنا چاہیے, اگر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ جو جلسہ ہے اس کے اختتام کے بعد میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ انتہائی پرامن طریقے سے ہم نے یہاں سے جانا. ٹھیک ہے, نعرہ بازی نہیں کرنا, اور میں شیعہ سے کہتا ہوں, اور ہماری اطلاع کے مطابق کئی مسلح شیعہ کے گروپ کئی شہروں سے یہاں آئے ہوئے ہیں, اور وہ کانفرنس کے شرکا پر بزدلانہ حملہ چھپ کر وار کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں, اور اگر انہوں نے یہ چھپ کر کوئی وار کیا تو اس کا بدلہ بھی نقد ہوگا, ابھی اس کا بدلہ بھی. اور کیسے ہوگا کہ جو آدمی لسنسی اسلحہ والے ہیں وہ یہاں موجود رہیں, وہ یہاں, اگر کوئی وار شیعہ نے کیا تو نقد بدلہ ہم لیں گے, نقد, اور بدلہ لیے بغیر پھر ہم نہیں جائیں گے, اور میں خود یہاں رہوں گا انشاءاللہ. مجھے رہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں خود یہاں موجود ہوں, اس لیے میں شیعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیو اور جینے دو, اس پالیسی پر چلو گے تو تمہاری بقا ہے, ورنہ پھر مستقبل آپ کا کوئی نہیں, انعامات مقرر کرنے سے اور گیدڑ بھبکیوں سے کچھ نہیں ہوتا. سپاہ صحابہ عمل پر یقین رکھتی ہے, اور تمہیں اس کا علم ہے, اور تمہیں اس کا دریاؤں سے موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں, طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار. اے اللہ اس جلسے کو کامیاب و کامران فرما, اے اللہ پورے شہر اور ضلع کو امن کا گہوارہ بنا, اے الہ العالمین صحابہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما, پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما, سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما. اے الہ العالمین جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو قبول فرما, گلی گلی کوچے کوچے میں ناموس صحابہ کے پرچم کو بلند فرما, ناموس صحابہ کے پرچم کو بلند فرما. اے الہ العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا, اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما. زبیر بٹ صاحب اور ان کے سارے ساتھی, مولانا مجیب الرحمان, ذکاء الرحمان اور دوسرے جتنے ساتھیوں نے اس جلسے کے لیے بڑی محنت کی ہے, اس کی محنت کو قبول فرما. پورے علاقے میں اے اللہ امن قائم فرما. مولانا اعظم طارق, مولانا علی شیر حیدری اور جتنے بھی ہماری جماعت کے زعما ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.